کر یہ قرآن شریف کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی طبی حالتوں کو وحشیانہ طریقوں سے کھینچ کر انسانیت کے لوازم اور تہذیب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس تعلیم میں ابھی اعلیٰ اخلاق کا کچھ ذکر نہیں، صرف انسانیت کے آداب ہیں۔ اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ ضرورت پیش آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ وحشیانہ حالت میں سب قوموں سے بڑی ہوئی تھی، کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قائم نہیں رہا تھا، پس ضرور تھا کہ سب سے پہلے انسانیت کے ظاہری ادب ان کو سکھائے جاتے۔
حرمت خنزیر۔
ایک نقطہ اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ خنزیر جو حرام کیا گیا ہے، خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور ار سے مرکب ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ میں اس کو بہت فاسد اور خراب دیکھتا ہوں۔ خنز کے معنی بہت فاسد اور ار کے معنی دیکھتا ہوں، بس اس جانور کا نام جو ابتدا سے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور کہتے ہیں، یہ لفظ بھی سو اور ار سے مرکب ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ میں اس کو بہت برا دیکھتا ہوں۔ اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سو کا لفظ عربی کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب منن الرحمان میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے، اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک دو بلکہ ہزاروں ملے ہوئے ہیں، سو سو عربی لفظ ہے، اس لیے ہندی میں سو کا ترجمہ بد ہے، بس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی شک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی، اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام کے ہم معنی ہے، پھر اب تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اس کے قریب قریب یہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بن گیا ہو، مگر صحیح لفظ یہی ہے، کیونکہ اپنی وجہ تسمیہ ساتھ رکھتا ہے، اس پر لفظ خنزیر گواہ ناطق ہے، اور یہ معنی جو اس لفظ کے ہیں یعنی بہت فاسد، اس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجے کا نجاست خور اور نیز بے غیرت اور دیوس ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر بھی پلید ہی ہو، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہوتا ہے، بس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا۔ جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوسی کو بڑھاتا ہے، اور مردار کا کھانا بھی اسی لیے شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانے والے کو اپنے رنگ میں لاتا ہے، اور نیز ظاہری صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے، جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لاٹھی سے مارا ہوا، یہ تمام جانور در حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بوجہ مرتوب ہونے کے بہت جلد گندا ہوگا اور اپنی اپونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا۔ اور نیز خون کے کیڑے جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئے ہیں، مر کر ایک زہرناک اپونت بدن میں پھیلا دیں گے۔
انسان کی اخلاقی حالتیں۔
دوسرا حصہ قرآنی اصلاح کا یہ ہے کہ طبی حالتوں کو شرائط مناسب کے ساتھ مشروط کر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے، تو واضح ہو کہ یہ حصہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اس حصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، یعنی تمام وہ اخلاق اس جگہ لکھنا چاہیں جو قرآن شریف نے بیان کیے، تو یہ مضمون اس قدر لمبا ہو جائے گا کہ وقت اس کے دسویں حصے تک کو بھی کفایت نہیں کرے گا، اس لیے چند اخلاق فاضلہ نمونے کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ اخلاق دو قسم کے ہیں، اول وہ اخلاق جن کے ذریعے سے انسان ترک شر پر قادر ہوتا ہے، دوسرے وہ اخلاق جن کے ذریعے سے انسان ایصال خیر پر قادر ہوتا ہے۔ اور ترک شر کے مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ تا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنی آنکھ یا اپنے کسی اور عذر سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان کو نقصان نہ پہنچاوے یا نقصان رسانی اور کسر شان کا ارادہ نہ کرے۔ اور ایصال خیر کے مفہوم میں تمام وہ اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے مال یا اپنے علم یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کے مال یا عزت کو فائدہ پہنچا سکے یا اس کے جلال یا عزت ظاہر کرنے کا ارادہ کر سکے، یا اگر کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا تھا تو جس سزا کا وہ ظالم مستحق تھا اس سے درگزر کر سکے، اور اس طرح اس کو دکھ اور عذاب بدنی اور تاوان مالی سے محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچا سکے، جو اس کو ایسی سزا دے سکے جو حقیقت میں اس کے لیے سراسر رحمت ہے۔
اخلاق متعلق ترک شر۔
اب واضح ہو کہ وہ اخلاق جو ترک شر کے لیے سانے حقیقی نے مقرر فرمائے ہیں وہ زبان عربی میں جو تمام انسانی خیالات اور اوضاع اور اخلاق کے اظہار کے لیے ایک ایک مفرد لفظ اپنے اندر رکھتی ہے چار ناموں سے موسوم ہیں۔ چنانچہ پہلا خلق احسان کے نام سے موسوم ہے، اور اس لفظ سے مراد خاص وہ پاک دامنی ہے جو مرد اور عورت کی قوت تناسل سے علاقہ رکھتی ہے، اور محسن یا محسنہ اس مرد یا عورت کو کہا جائے گا کہ جو حرام کاری یا اس کے مقدمات سے مجتنب رہ کر اس ناپاک بدکاری سے اپنے تئیں روکے، جس کا نتیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہان میں عذاب آخرت اور متعلقین کے لیے علاوہ بے آبروئی نقصان شدید ہے۔ مثلا جو شخص کسی کی بیوی سے ناجائز حرکت کا مرتکب ہو، یا مثلا زنا تو نہیں مگر اس کے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظہور میں آویں، تو کچھ شک نہیں کہ اس غیرت مند مظلوم کی ایسی بیوی کو جو زنا کرانے پر راضی ہو گئی تھی یا زنا بھی واقع ہو چکا تھا طلاق دینی پڑے گی، اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کے پیٹ سے ہوں گے بڑا تفریقہ پڑے گا، اور مالے کے خانہ یہ تمام نقصان اس بد ذات کی وجہ سے اٹھائے گا۔ اس جگہ یاد رہے کہ یہ خلق جس کا نام احسان یا عفت ہے یعنی پاک دامنی، یہ اسی حالت میں خلق کہلائے گا جبکہ ایسا شخص جو بد نظری یا بدکاری کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی قدرت نے وہ قوا اس کو دے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے اس جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے، اس فعل شنیع سے اپنے تئیں بچائے، اور اگر بباعث بچہ ہونے یا نامرد ہونے یا کھوجا ہونے یا پیر فرتوت ہونے کے یہ قوت اس میں موجود نہ ہو تو اس صورت میں ہم اس کو اس خلق سے جس کا نام احسان یا عفت ہے موصوف نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عفت یا احسان کی اس میں ایک طبی حالت ہے، مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ طبی حالتیں خلق کے نام سے موصوم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس وقت خلق کی حد میں داخل کی جائیں گی جبکہ عقل کے زیر سایہ ہو کر اپنے محل پر صادر ہوں یا صادر ہونے کی قابلیت پیدا کر لیں۔ لہذا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں، بچے اور نامرد اور ایسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے تئیں نامرد کر لیں، اس خلق کا مصداق نہیں ٹھہر سکتے۔ وہ بظاہر عفت اور احسان کے رنگ میں اپنی زندگی بسر کریں، بلکہ ان تمام صورتوں میں ان کی عفت اور احسان کا نام تبھی حالت ہوگا، نہ اور کچھ۔ اور چونکہ یہ ناپاک حرکت اور اس کے مقدمات جیسے مرد سے صادر ہو سکتے ہیں ویسے ہی عورت سے بھی صادر ہو سکتے ہیں، لہذا خدا کی پاک کتاب میں دونوں مرد اور عورت کے لیے یہ تعلیم فرمائی گئی ہے۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم۔ النور 31۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن۔ النور 32۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النور 32. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. بني اسرائيل 33. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. النور 34. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الحديث 28.
یعنی ایمانداروں کو جو مرد ہیں کہہ دے کہ آنکھوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں اور ایسی عورتوں کو کھلے طور سے نہ دیکھیں جو شہوت کا محل ہو سکتی ہوں، اور ایسے موقع پر خابیدہ نگاہ کی عادت پکڑیں اور اپنے ستر کی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچاویں، ایسے ہی کانوں کو نامحرموں سے بچاویں، یعنی بیگانہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ سنیں، ان کے حسن کے قصے نہ سنیں. یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کے لیے عمدہ طریق ہے. ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں، یعنی ان کی پرشہوت آوازیں نہ سنیں، اور اپنے ستر کی جگہ کو پردے میں رکھیں اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں، اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کن پٹیاں سب چادر کے پردے میں رہیں، اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں. یہ وہ تدبیر ہے کہ جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے. اور دوسرا طریق بچنے کے لیے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا کریں ٹھوکر سے بچاوے اور لغزشوں سے نجات دے. زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو. جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے. زنا کی راہ بہت بری راہ ہے، یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے. اور جس کو نکاح میسر نہ آوے، چاہیے کہ وہ اپنی عفت کو دوسرے طریقوں سے بچاوے، مثلا روزہ رکھے یا کم کھاوے یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے. اور لوگوں نے یہ بھی طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ عمدن نکاح سے دستبردار رہیں یا خوجے بنے اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں، مگر ہم نے انسان پر یہ حکم فرض نہیں کیے، اس لیے وہ ان بدعتوں کو پورے طور پر نبھا نہ سکے. خدا کا یہ فرمانا کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ خوجے بنیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر خدا کا حکم ہوتا تو سب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے مجاز بنتے، تو اس صورت میں بنی آدم کی قطع نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو جاتا. اور نیز اگر اس طرح پر عفت حاصل کرنی ہو کہ عضو مردمی کو کاٹتے، تو یہ درپردہ اس سانے پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا. اور نیز جبکہ ثواب کا تمام مدار اس بات پر ہے کہ ایک قوت موجود ہو، اور پھر انسان خدا تعالیٰ کا خوف کر کے اس قوت کے خراب جذبات کا مقابلہ کرتا رہے اور اس کے منافع سے فائدہ اٹھا کر دو طور کا ثواب حاصل کرے، بس ظاہر ہے کہ ایسے عضو کے ضائع کر دینے میں دونوں ثوابوں سے محروم رہا. ثواب تو جذبہ مخالفانہ کے وجود اور پھر اس کے مقابلے سے ملتا ہے، مگر جس میں بچے کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ کیا بچے کو اپنی عفت کا ثواب مل سکتا ہے؟